نصرت خداوندی. قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد آیت 7. یہاں خدا کی نصرت کرنے سے مراد خدا کی اسکیم کے ساتھ موافقت ہے، یعنی واقعات کو ظہور میں لانے کے لیے خدا کا جو نقشہ ہے اور اس کے لیے اس نے جو موافق حالات فراہم کیے ہیں ان کے ساتھ اپنی کوششوں کو جوڑ دینا. جو لوگ اس طرح خدا کی نصرت کریں ان کو جماعت حاصل ہوتا ہے اور بالآخر وہ کامیاب رہتے ہیں. خدا کی اس دنیا میں خدائی منصوبے سے مطابقت کر کے ہی کوئی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ بطور خود آزادانہ عمل کر کے. اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجئے. ایک پادری صاحب اپنے مکان کے سامنے ایک ہرا بھرا درخت دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس کا بیج بوؤں تو وہ 10 سال میں پورا درخت بنے گا. انہوں نے ایسا کیا کہ کہیں سے ایک بڑا درخت کھدوایا، پھر کئی آدمیوں کے ذریعے اس کو وہاں سے اٹھوایا اور اس کو لا کر اپنے گھر کے سامنے لگا دیا. وہ خوش تھے کہ انہوں نے 10 سال کی مدت ایک دن میں طے کر لی ہے. لیکن اگلے دن جب وہ صبح کو سو کر اٹھے تو ان کو یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا کہ درخت کے پتے مرجھا چکے ہیں، شام تک شاخیں بھی لٹک گئیں. چند دن کے بعد درخت کے پتے سوکھ کر جھڑ گئے اور اس کے بعد ان کے گھر کے سامنے صرف لکڑی کا ایک ٹھنٹ کھڑا ہوا تھا. انہی دنوں پادری صاحب کا ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آیا. دوست نے دیکھا کہ پادری صاحب اپنے گھر کے سامنے بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں. اس نے کہا، آج میں آپ کو غیر معمولی طور پر پریشان دیکھ رہا ہوں، آخر کیا بات ہے؟ پادری صاحب نے جواب دیا، میں جلدی میں ہوں مگر خدا جلدی نہیں چاہتا. I'm in hurry but God doesn't. اس کے بعد پادری صاحب نے درخت کے مذکورہ قصے کو بتاتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ خدا کا ہوتا ہے اور ایک حصہ انسان کا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو دندانہ دار پہیوں یعنی کاگ ویل کے ملنے سے مشین کا چلنا. ایک پہیہ خدا کا ہے، دوسرا پہیہ انسان کا. انسان جب خدا کے پہیے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کامیاب رہتا ہے، اس کے برعکس اگر وہ خدا کے پہیے کے رفتار کا لحاظ کیے بغیر چلنا چاہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خدا کا پہیہ مضبوط ہے اور انسان کا پہیہ کمزور. خدا نے کروڑوں سال کے عمل سے زمین کے اوپر زرخیز مٹی کی تا بچھائی جس کے اوپر کوئی درخت اگے. سورج کے ذریعے اوپر سے ضروری حرارت بھیجی. آفاقی اہتمام کے تحت پانی مہیا کیا. موسموں کی تبدیلی کے ذریعے اس کی پرورش کا انتظام کیا. کھرب ہا کھرب کی تعداد میں بیکٹیریا پیدا کیے جو درخت کی جڑوں کو نائٹروجن کی غذا فراہم کریں. یہ تمام انتظام گویا خدا کا دندانہ دار پہیہ یعنی کاگ ویل ہے. اب انسان کو اس میں اپنا دندانہ دار پہیہ ملانا ہے تاکہ مذکورہ مواقع اس کے لیے درخت کی صورت اختیار کر سکیں. انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ ایک بیج لے اور اس کو زمین میں دبا دے. اگر وہ ایسا کرے تو گویا اس نے خدا کے پہیے میں اپنے پہیے کو ملایا. اس کے بعد فطرت کی مشین چلنا شروع ہو جائے گی اور وقت پر اپنا نتیجہ دکھائے گی. اس کے برعکس اگر انسان اپنا بیج پتھر پر ڈال دے یا بیج کے بجائے اس کے ہم شکل پلاسٹک کے دانے زمین میں بوئے، یا وہ ایسا کرے کہ بیج بونے کے بجائے پورا درخت اکھاڑ کر لائے اور اس کو اپنی زمین میں اچانک کھڑا کرنا چاہے، تو گویا اس نے اپنا پہیا خدا کے پہیے میں نہیں ملایا. اس نے اپنے آپ کو خدا کے منصوبے میں شامل نہیں کیا. ایسے آدمی کے لیے اس دنیا میں ہرے بھرے درخت کا مالک بننا مقدر نہیں. یہی معاملہ اسلامی انقلاب کا بھی ہے. وہ بھی خدا کے پیدا کردہ مواقع کو سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے سے ظہور میں آتا ہے، نہ کہ خود ساختہ قسم کی اچھل کود مچانے سے. صدر اول میں جو انقلاب آیا وہ اس لیے آیا کہ خدا کے کچھ بندوں نے اپنا پہیا خدا کے پہیے میں ملا دیا. اس کے برعکس موجودہ زمانے میں ہماری تمام قربانیاں اس لیے رائے گاں چلی گئیں کہ ہم نے خدائی منصوبے کے ساتھ موافقت نہیں کی، بلکہ خود ساختہ راہوں میں غیر متعلق قسم کی ہنگامہ آرائیاں کرتے رہے. دین توحید اور دین شرک. قرآن کے اشارات بحوالہ سورۃ البقرہ آیت 213 سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد جب انسان زمین پر آباد ہوا تو سب کا دین توحید تھا. یہ سورۃ چند سو سال تک جاری رہی. اس کے بعد لوگوں کے اندر مظاہر پرستی کا آغاز ہوا جس کا دوسرا نام شرک ہے. دکھائی نہ دینے والے خدا کو اپنا مرکز توجہ بنانا انسان کے لیے مشکل تھا، چنانچہ اس نے عقیدتاً خدا کو مانتے ہوئے یہ کیا کہ دکھائی دینے والی چیزوں کو اپنا مرکز توجہ بنا لیا. یہی وہ دور ہے جبکہ سورج چاند اور ستاروں کی پرستش شروع ہوئی، پہاڑوں اور سمندروں کو دیوتا سمجھ لیا گیا، حتیٰ کہ انسانوں میں سے جس کے پاس عظمت اور اقتدار نظر آیا اس کو بھی خدا کا شریک فرض کر لیا گیا. اس طرح تقریباً 1000 سال بعد وہ وقت آیا جبکہ توحید کا فکری غلبہ ختم ہو گیا اور انسانی ذہن پر دین شرک غالب آ گیا. ابتدائی دین توحید میں اس بگاڑ کے بعد خدا نے اپنے پیغمبر بھیجنے شروع کیے، مگر ان پیغمبروں کو کبھی اتنی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی کہ دین شرک کو مٹا کر دوبارہ دین توحید کو غالب اور سر بلند کرتے. انسانی نسل اس زمانے میں جن جن مقامات پر پھیلی تھی ہر مقام پر خدا کے پیغمبر لگاتار آتے رہے. بحوالہ سورۃ المؤمنون آیت 44. ایک حدیث کے مطابق ان پیغمبروں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تھی، مگر تمام پیغمبروں کا یہ حال ہوا کہ ان کو استہزاء کا موضوع بنا لیا گیا. بحوالہ سورہ یاسین آیت 30. جب آدمی سچائی کا انکار کرتا ہے بلکہ اس کا مذاق اڑانے پر اتر آتا ہے تو یہ خواہ مخواہ نہیں ہوتا. ایسا رویہ آدمی ہمیشہ کسی چیز کے بل پر اختیار کرتا ہے. اس کے پاس کوئی ناز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. سورۃ المومن آیت 83. یہاں علم سے مراد وہ بگڑا ہوا مذہب ہے جو زمانہ گزرنے کے بعد ان قوموں کے نزدیک مقدس بن گیا تھا. اس قسم کا آبائی مذہب ہمیشہ ایک قائم شدہ مذہب ہوتا ہے. اس کے ساتھ مانے ہوئے بزرگوں کے نام وابستہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بڑے بڑے ادارے چل رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کا پورا قومی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. اس کو لمبی روایت کے نتیجے میں عظمت کا سب سے اونچا مقام مل چکا ہوتا ہے. ان قوموں کے پاس ایک طرف ان کا یہ مسلمہ مذہب تھا جو شرک کی بنیاد پر قائم تھا، دوسری طرف پیغمبر ایک ایسی توحید کی آواز بلند کرتا جو وقت کے ماحول میں اجنبی ہوتی تھی. اس کا دائی حق ہونا ایک ایسے دعوے کی حیثیت رکھتا تھا جس کی پشت پر ابھی تاریخ کی تصدیقات جمع نہیں ہوئی ہیں. اس کے پاس اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے لفظی دلیل کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اس تقابل میں انہیں وقت کا پیغمبر واضح طور پر حقیر نظر آتا، اور ان کا اپنا آبائی مذہب واضح طور پر عظیم. حضرت مسیح بے گھر تھے اور درخت کے نیچے سوتے تھے. دوسری طرف یہودیوں کا مذہبی سردار ہیکل کی عظیم عمارت میں جلوہ افروز تھا. پھر ہیکل کے صدر نشین کے مقابلے میں درخت کے نیچے سونے والا لوگوں کو زیادہ برحق کیسے نظر آتا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ قومیں اپنا معاصر پیغمبروں کو استہزاء کا موضوع بناتی رہیں. اس استہزاء پر جو چیز انہیں آمادہ کرتی وہ ان کا یہ احساس تھا کہ ہم تو مسلمہ اکابر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، پھر ان کے مقابلے میں اس معمولی آدمی کی کیا حیثیت؟ اکابر کی اس فہرست میں اگرچہ قدیم انبیاء تک ہوتے تھے، مگر ان انبیاء کی حیثیت عملاً ان کے یہاں ایک قسم کے قومی ہیرو کی تھی، نہ کہ فی الواقع دائی حق کی. اعلائے کلمت اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کے چوراہے پر کھمبا لگا ہوتا ہے جس میں ہری اور لال روشنیاں ہوتی ہیں. جس رخ پر ہری روشنی ہو ادھر سواریوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور جس رخ پر لال روشنی ہو رہی ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر سواریاں نہ جائیں. اگر کوئی سواری اس نشاندہی کی خلاف ورزی کرے تو وہ ٹریفک قوانین کے مطابق قابل سزا قرار پاتی ہے. دائی حق کی حیثیت اصلاً اسی قسم کے رہنما کھمبا کی ہے. وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے کہ زندگی کے راستوں پر کھڑا ہو کر لوگوں کو بتائے کہ وہ کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں. کون سا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون سا جہنم کی طرف؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ابتدائی دور توحید کے بعد غلبہ شرک کے زمانے میں خدا کی طرف سے جو رسول آئے وہ اسی خاص مقصد کے لیے آئے، ان کو خدا نے حقیقت کا صحیح علم دے کر کھڑا کیا کہ وہ قوموں کی رہنمائی کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا. ہر نبی نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح انجام دیا. انہوں نے ان کی قابل فہم زبان میں دلائل کی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق کو پیش کیا اور مسلسل اتنی وضاحت کی کہ ان کے مخاطبین کے سامنے اتمام حجت کی حد تک خدا کا پیغام پہنچ گیا. پھر جس نے رسول کا ساتھ دیا وہ خدا کے نزدیک جنتی ٹھہرا، جس نے رسول کو نہ مانا وہ سرکش اور باغی قرار دے کر جہنم میں ڈال دیا گیا. تاہم اللہ تعالیٰ کو حق کے اعلان کے ساتھ یہ بھی مطلوب تھا کہ دوبارہ حق کا اظہار ہو. حق کا اعلان تو یہ ہے کہ لوگوں کو حق کے بارے میں پوری طرح بتا دیا جائے. خیر خواہی اور حکمت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کو اس طرح کھول دیا جائے کہ سننے والوں کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم اس سے بے خبر تھے، ہم یہ جانتے ہی نہ تھے کہ زندگی میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اسی کا نام اتمام حجت ہے. اظہار اس سے آگے کی چیز ہے. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ دینی فکر دنیا کے غالب فکر بن جائے. اس کے مقابلے میں دوسرے افکار پست اور مغلوب ہو کر رہ جائیں. اس کو دوسرے لفظوں میں اعلائے کلمۃ اللہ کہا گیا ہے. اظہار دین یا اعلائے کلمۃ اللہ سے مراد اصلاً حدود و قوانین کا نفاذ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد فکری غلبہ ہے. یعنی اسی قسم کا غلبہ جیسا غلبہ موجودہ زمانے میں جدید علوم کو قدیم روایتی علوم پر حاصل ہوا ہے. مثلاً سرمایہ داری پر سوشلزم کا فکری غلبہ، شہنشاہیت پر جمہوریت کا فکری غلبہ، اور قیاسی فلسفے پر تجرباتی سائنس کا فکری غلبہ. جدید سائنسی دنیا میں بعض علوم نے غالب علم کی حیثیت حاصل کر لی ہے اور بعض دوسرے علوم نے ان کے مقابلے میں اپنی برتری کھو دی ہے. اسی قسم کا غلبہ دین حق کا بھی دین باطل کے اوپر مطلوب ہے. خدا قادر مطلق ہے. اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ حق کو دوسری باتوں پر فائق و برتر کر دے، جس طرح اس نے سورج کی روشنی کو دوسری تمام زمینی روشنیوں پر فائق کر رکھا ہے. مگر موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. یہاں خدا اپنے مطلوب واقعات کو اسباب کے روپ میں ظاہر کرتا ہے، نہ کہ معجزات کے روپ میں. چنانچہ اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ اسباب کے دائرے میں اس مقصد کے لیے تمام ضروری حالات پیدا کیے جائیں، اور اس کے بعد ایک ایسا پیغمبر بھیجا جائے جس کو خصوصی طور پر غلبے کی نسبت دی گئی ہو. وہ اپنے آپ کو خدا کے منصوبے میں شامل کر کے نہ صرف حق کا اعلان کرے بلکہ حق کا اظہار بھی کر دے، تاکہ خدا کے بندوں پر خدا کی نعمت کا اتمام ہو اور ان پر ان برکتوں کے دروازے کھلیں جو ان کی نادانی سے ان کے اوپر بند پڑے ہوئے ہیں. یہی وہ بات ہے جو قرآن کی ان آیتوں میں کہی گئی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ وہ منکروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دین پر غالب کر دے خواہ وہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. بہاوالا سورۃ الصف آیت 8-9.